الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحقر أحدكم نفسه. قالوا: يا رسول الله، كيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال: يرى أمر الله عليه فيه مقال ثم لا يقول فيه، فيقول الله عز وجل له يوم القيامة: ما منعك أن تقول في كذا وكذا؟ فيقول: خشية الناس. فيقول: فإياي كنت أحق أن تخشى. رواه ابن ماجه، أو كما قال عليه السلام: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے سب حضرات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بہت محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اس سے پہلے کہ پڑھی گئی آیت کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کیا جائے، میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 150 کے آخری حصے جس کی میں نے تلاوت کی ہے اس کا، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ارشاد کا ترجمہ عرض کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: فلا تخشوہم، لوگوں سے مت ڈرو، ان کے طنز اور ان کے تانوں سے مت ڈرو، واخشونی مجھ سے ڈرو، میری ناراضی سے بچنے والے بنو. حضرت ابو سعید فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے آپ کو بالکل حقیر نہ بنا لے. صحابہ کرام نے عرض کیا: یا رسول اللہ، اپنے آپ کو انتہائی حقیر بنا لینے کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو دیکھتا ہے کہ اس حکم میں اسے بات کرنا بنتا ہے، اس کی وضاحت کرنا، اس کی حقیقت کو سمجھانا بنتا ہے. ثم لا یقول فی، لیکن وہ بات کرتا نہیں. بات کرنا بنتا ہے لیکن بات کرتا نہیں. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے فرمائیں گے کہ میرے بارے میں تجھے بات کرنے سے کس چیز نے روکا؟ فیقول خشیت الناس، وہ کہے گا کہ لوگوں کے سے ڈرتے ہوئے کہ لوگ کیا کہیں گے، میں نے بات نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے: فإیای کنت احق ان تخشا، بندہ خدا، تجھے لوگوں کی نسبت مجھ سے زیادہ ڈرنا چاہیے. آج دوسرے پارے یعنی سیقولوں میں اللہ تعالیٰ نے لائے نہی کے ذریعے اور لائے نفی جنس کے ذریعے اور لائے نافیہ کے ذریعے 30 جن کاموں سے روکا ہے، 30 کام جن سے روکا ہے، منع کیا ہے یا حلال قرار نہیں دیا ہے، ان میں سے چند کا آج ذکر کریں گے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ عنوان اس لیے تجویز کیا گیا ہے تاکہ ہماری ذہن سازی ہو کہ اللہ ہمیں کن کاموں سے روک رہے ہیں اور پھر ہم ان کاموں سے رکنے والے بھی بنیں۔ چنانچہ پہلی نہی آیت نمبر 150 سورہ بقرہ میں ہے، فلا تخشوہم واخشونی۔ اس جملے میں ایک بڑی حقیقت کو پیش نظر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانے میں، احکام کو پورا کرنے میں، پوری طرح سے ان پر عمل کرنے میں لوگ تمہیں طعنے دیں گے، تم پر آوازیں کسیں گے، طنز کریں گے، تم لوگوں کی ان حرکتوں اور طعنوں سے نہ ڈرو بلکہ اس بات سے ڈرو کہ کہیں اللہ تعالی کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ فلا تخشوہم، ان سے نہ ڈرو، واخشونی مجھ سے ڈرو۔ سیرت نگاروں کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں مقیم تھے تو اس دوران نماز کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کی طرف اس طرح سے رخ کرتے تھے کہ آپ کا رخ انور بیت المقدس کی طرف بھی ہو جاتا تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت فرما ہوئے تو ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ایسا کرنا ممکن نہیں رہا، چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مدینہ منورہ کے مسلمان 17 ماہ 3 دن بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کرتے رہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ بیت المقدس کی تعمیر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے 1300 سال بعد سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کرائی یا مکمل کرائی۔ تب سے یہ یہود کا یا انبیاء بنی اسرائیل کا قبلہ چلا آ رہا تھا۔ اسے بعض علماء نے قومی قبلہ لکھا ہے، کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ بیت اللہ شریف کو مسلمانوں کا مستقل قبلہ قرار دیا جائے۔ آپ اس بارے میں وحی الہی کے انتظار میں رہتے تھے۔ سنن ترمذی میں ہے، نظرہ الی الارض اکثر من نظرہ الی السماء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک اکثر و بیشتر زمین کی طرف رہتی تھی، نماز کے دوران خاص طور پر، مگر انتظار وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ بار بار آسمان کی طرف اٹھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلات و تسلیمات کی اس کیفیت کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 میں ہے، قد نرى تقلب وجهك في السماء۔ سبحان اللہ، اے حبیب، آپ کے چہرے انور کا آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، یقیناً ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں جو آپ کو پسند ہے. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یقیناً ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو آپ کو پسند ہے، چنانچہ آپ اپنا رخ انور مسجد حرام کی طرف پھیر لیجیے. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور اے مسلمانوں تم بھی جہاں کہیں ہو تم بھی نماز کے دوران اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو. اللہ تعالی نے خانہ کعبہ جو بین الاقوامی قبلہ ہے، بین الاقوامی قبلہ کی طرف رخ کرنے کا حکم عین دوران نماز دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو سلمہ قبیلے کے محلے میں بشر ابن براء ابن معرور کے گھر تشریف فرما تھے. ظہر کی نماز کا یا عصر کی نماز کا وقت ہوا اور یہ جگہ مدینہ منورہ سے 4 میل کے فاصلے پر تھی. جب نماز کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام محلے کی مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے تشریف لے گئے. نماز با جماعت کے دوران 2 رکعت ادا کر چکے تھے کہ وحی الہی کے ذریعے حکم ہوا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ اے حبیب آپ اپنا رخ انور مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے. چنانچہ آپ نے فوراً رخ پھیر لیا. آپ کی اقتداء میں جو مرد اور عورتیں نماز ادا کر رہے تھے ان صحابہ نے بھی اپنے صفوں کو پلٹ لیا. اس لیے اس مسجد کو مسجد قبلتین کہتے ہیں. اگلے روز مسجد قباء کے لوگ نماز فجر ادا کر رہے تھے کہ کسی صحابی نے ان کو جا کے بتایا کہ قبلے کا رخ بیت المقدس سے مسجد حرام کی طرف ہو گیا ہے، تو سب نمازیوں نے فوراً رخ بدل لیا. یہ ساری بات میں نے آپ کو کیوں سنائی ہے، اس پر ذرا دھیان دیجئے کہ مخلص صحابہ کرام اللہ کا حکم آ جانے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد آ جانے کے بعد اس حکم کو اپنی عقل پر پرکھنے کی بجائے فوراً بلا تاخیر حکم بجا لایا کرتے، فوراً اس حکم پر عمل کرتے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے دوران اچانک فرماتے ہیں اجلسو، بیٹھ جاؤ. ایک صحابی ابھی جوتیوں والی جگہ پر تھے، بلکہ بکریوں کا جو جہاں باندھا جاتا ہے بکریوں کو وہاں تھے، وہیں بیٹھ گئے. بعد میں دیکھا کہ یہ یہاں بیٹھے ہیں، فرمایا بھائی یہاں بیٹھے ہو؟ کہا جی آپ نے حکم دیا اجلسو، بیٹھ جاؤ، میں وہیں بیٹھ. یہ تحویل قبلہ کا جو حکم ہے اس میں بھی اسی فرما برداری کے جذبے کا اظہار ہے، اسی فرما برداری کے جذبے کے اظہار کا ایک ذریعہ بن رہا تھا یہ حکم. چنانچہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ ممن ينقلب على عقبيه. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس قبلے کی طرف آپ رخ کیے ہوئے تھے یعنی بیت المقدس کی طرف، ہم نے اسے اسی لیے قبلہ بنایا تھا تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون ہے جو رسول کی پیروی کرتا ہے، کون ہے جو اللہ کے رسول کی پیروی کرتا ہے، اور اس کو ان سے الگ ممتاز کر دیں جو حکم آ جانے کے بعد اپنی عقل پر پرکھنے کی وجہ سے الٹے پھر جاتے ہیں. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهِ, یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت ثابت نہیں ہوا جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے فیض یاب تھے, کیونکہ ان کے لیے سخت سے سخت بات بھی آسان ہے جب انہیں یہ یقین ہو جائے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہوگا. میرے بزرگوں اور دوستو, تحویل قبلہ یعنی قبلے سے رخ پھیرنا, تحویل قبلہ کا حکم آنے کے بعد مدینہ منورہ کے یہود نے اور منافقین نے بہت شدید پروپیگنڈا شروع کر دیا. ہجرت مدینہ سے پہلے تو مشرکین پروپیگنڈا کیا کرتے تھے کہ جناب مسلمانوں نے مدینہ منورہ میں جا کر اپنا, ہجرت مدینہ کے بعد مشرکین مکہ پروپیگنڈا کیا کرتے تھے کہ لو جی مسلمانوں نے مدینہ منورہ میں جا کے اپنا قبلہ وہی بنا لیا ہے جو یہود کا قبلہ ہے, وہ پروپیگنڈا کرتے تھے. لیکن اس حکم کے آ جانے کے بعد مدینہ منورہ کے یہود نے اور منافقین نے شدید پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ مسلمانوں نے انبیاء بنی اسرائیل کے قبلے سے انحراف کر لیا, رخ پھیر لیا. اب نئے نئے مسلمان ہونے والے لوگ اس پروپیگنڈے سے گھبرانے لگے, خوف زدہ ہونے لگے. اللہ تعالیٰ نے سب کا خوف دور کیا ہے, ہر ایک کا الگ الگ ذکر کیا, ذرا غور کیجئے. کچھ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, اس حکم کے آنے سے پہلے جو لوگ بیت المقدس کی طرف رخ کرتے کرتے نماز پڑھتے پڑھتے فوت ہو گئے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کان اللہ لیزیع ایمانکم, اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ تمہارے ایمان کو اور تمہارے اعمال کو ضائع کرے. وہ یقیناً جب رخ بیت المقدس کی طرف کرنے کا حکم تھا اور وہ نماز پڑھتے رہے, ان کی نجات اسی پر ہی ہو. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم, یہود کے اعتراض کا بھی جواب دیا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ, حقیقت یہ ہے کہ اہل کتاب کو بھی یقینی طور پر علم ہے کہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ان کے رب کی طرف سے سچ ہے, حق ہے, اس لیے کہ ان کی کتابوں میں, تورات میں اور انجیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بشارتیں دی گئی تھیں ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نشانی یہ بیان کی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیمی پر ہوں گے اور آپ کا قبلہ قبلہ ابراہیمی ہوگا. اس کے باوجود جب یہود پروپیگنڈے سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 145 میں فرمایا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ, اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان اہل کتاب کے پاس کوئی نشانی بھی لے آئیں, مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ, یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے, یہ باز نہیں آئیں گے, یہ رخ بیت اللہ کی طرف نہیں کریں گے. وما انت بتابع قبلتهم, اور نہ آپ کے لیے اب ممکن رہا ہے کہ آپ ان کے قبلے کی طرف رخ کریں. وما بعضهم بتابع قبلت بعض, اور یہ یہود اور عیسائی, یہود اور نصارہ, ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے گروہ کے قبلے کی پیروی کرنے کے لیے تیار نہیں, کیونکہ میں نے عرض کیا کہ یہود تو بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جائے پیدائش مکان شرقیہ, جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے, مشرقی جانب رخ کر کے اپنی عبادات بجا لاتے تھے. میرے بزرگوں اور دوستو بات کو ذرا سمجھیے، اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے کی ابتدائی آیات 142 سے 150 تک تین مرتبہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ذکر فرمایا ہے، تین مرتبہ مسلمانوں سے کہا گیا ہے اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے کہا گیا ہے کہ مسجد حرام کی طرف رخ کریں، مسجد وحیثما کنتم فولوا وجوہکم شطرا، جہاں کہیں بھی تم ہو نماز کے دوران تم نے رخ کدھر کرنا ہے؟ بیت اللہ کی طرف کرنا ہے. گویا خانہ کعبہ کو اس امت کا شعار قرار دیا ہے، خانہ کعبہ اس امت کا شعار ہے، قرآن کریم اس امت کا شعار ہے، خانہ کعبہ اس امت کا شعار ہے، سید کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ آپ کا وجود اس امت کا شعار ہے، اور نماز اس امت کا شعار ہے. بعض نے حج کو بھی اور دیگر اعمال کو قرار دیا ہے. لہذا مسئلے کے طور پر سمجھیے کہ جو آدمی مسجد حرام میں نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے تو لازمی ہے کہ وہ عین کعبہ کی طرف رخ کرے. اگر ذرا سا بھی اس کا رخ عین کعبہ سے ہٹ گیا تو اس کی نماز نہیں ہو. باقی مسجد حرام سے باہر جو لوگ ہیں ان کے لیے جہت قبلہ یا جہت مسجد حرام یعنی رخ ان کا مسجد حرام کی طرف ہونا چاہیے. عین اگر کعبہ کی طرف ان کا رخ نہ بھی ہوا پھر بھی ان کی نماز ہو جائے گی، ان کے لیے جو مسجد حرام سے باہر ہے. اللہ تعالی نے تحویل قبلہ کے بعد پروپیگنڈا کرنے والوں کے بارے میں فرمایا وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَةً، پہلے تو کہا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو تو مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً، تاکہ اس حکم کے آ جانے کے بعد لوگوں کو تمہارے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے کوئی دلیل نہ ملے، کوئی حجت نہ ملے. الا الذين ظلموا منهم، یہ ہے جملہ غور طلب، مگر ان میں سے جو ظالم ہیں ان کی زبانیں بند نہیں ہوں گی. لہذا فلا تخشوهم، تم ان کے پروپیگنڈے سے نہ ڈرو. وخشونی، بلکہ مجھ سے ڈرو. ولأتم نعمتي عليكم، اور میں نے جو تمہارا رخ بدلا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میں اپنی نعمتیں تم پر تمام کرنا چاہتا ہوں. وَلَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ، اور تاکہ تم فلاح کا راستہ پا جاؤ. حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یہ ہے کہ نعمت کے تمام ہونے سے مراد اسلام پر موت آنا ہے، جہنم سے بچنا ہے اور جنت میں جانا ہے. جب اس حکم کو مانو گے تو یہ تینوں نعمتیں تمہیں ملیں گی. ایمان پر موت آئے گی، اللہ ہم سب کو ایمان پر موت نصیب ہو، اور جہنم سے نجات ہوگی اور جنت میں جانا ہوگا. میرے بزرگوں اور دوستو فلا تخشوہم واخشونی، اس نہی میں یعنی یہ جو لائے نہی کے ذریعے سے اللہ کا آرڈر آیا ہے، اس آرڈر میں جس کام سے روکا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ واضح طور پر دینی حکم کے آ جانے کے بعد یا واضح طور پر دینی احکام آ جانے کے باوجود کچھ ظالم لوگ نہ صرف یہ کہ ان احکام کو مانیں بلکہ الٹا تم پر طنز کریں گے. الٹا تم پر کیا کریں گے؟ طنز کریں گے، تمہارا مذاق اڑائیں گے. خبردار، تم نے ان کی باتوں سے خوف زدہ نہیں ہونا ہے، ان کی طنز سے دل شکنی نہ ہو، بلکہ وخشونی، تمہارے دل میں یہ ڈر ہونا چاہیے کہ میرا رب کہیں ناراض نہ ہو جائے، میرا رب کہیں ناراض نہ ہو جائے. حضرت ابو سعید فرماتے ہیں، میں نے شروع میں جو حدیث پڑھی، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو اپنے آپ کو بالکل گھٹیا نہ بنا لینا. یا رسول اللہ، یہ اپنے آپ کو گھٹیا اور حقیر بنا لینا کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم آتا ہے اور تم سمجھتے ہو کہ اس میں مجھے بات کرنا بنتی ہے، مجھے اس کی وضاحت یا اس کی تائید کرنی چاہیے، لیکن میں بولتا نہیں، وہ بندہ بولتا نہیں. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے کہ بندہ خدا، تجھے کس نے روکا تھا کہ تو نے بات نہیں کی، چپ رہا؟ تو وہ کہے گا، خشیت الناس، لوگوں سے ڈرتے ہوئے میں نے نہیں کہا کہ لوگ کیا کہیں گے، میں ڈرتا رہا کہ لوگ کیا کہیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں زیادہ حقدار تھا کہ تو مجھ سے ڈرتا. اس طرح کے طعنہ کرنے والے لوگ، ان کا اللہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا سورہ متففین میں، سورہ متففین کی آیت نمبر 29 سے 36 تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الذین اجرموا، کچھ ظالم لوگ، مسلمانوں کا مذاق اڑانے والے، با عمل با کردار، مسلمانوں پر طنز کرنے والے، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، دنیا میں ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو آنکھیں مار مار کر ان کی طرف اشارے کرتے تھے، جا رہے مسیتے نو، اور کوئی کام ہی کوئی نہیں کہتے تھے. وَإِذَا انقلبوا الى اہلہم انقلبوا فقیہین، قرآن کے الفاظ ہیں، جب اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر جاتے تو ان ایمان والوں کے بارے میں ان کو لطیفے سناتے تھے، دل لگی کرتے تھے، ان کے لطیفے بنائے ہوئے تھے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب ان ایمان والوں کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ تو بڑے بھٹکے ہوئے اور بہکے ہوئے لوگ ہیں، پرانے زمانے کے لوگ ہیں، ان کو نئے دور کی ہوا ہی نہیں لگی. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، اللہ فرماتے ہیں، حالانکہ ان لوگوں کو، طنز کرنے والوں کو اور ایمان والوں کا مذاق اڑانے والوں کو، ہم نے ان مسلمانوں پر نگران بنا کر نہیں بھیجا تھا. بھائی تمہارا کام کیا ہے؟ لہذا اب اللہ فرما رہے ہیں مجھ سے اور آپ سے، فلا تخشوہم واخشونی، ان سے نہ ڈرو، طنز و مذاق اڑانے والوں سے، پروپیگنڈا کرنے والوں سے نہ ڈرو، بلکہ اس بات سے ڈرو کہ کہیں ان کی باتوں میں آ کر میری باتیں اور میرے رسول کی ہدایات پر عمل کرنے سے باز آ جائیں. آج صورتحال یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں، آپ ذرا جائزہ لیجئے، میں اپنا بھی جائزہ لوں، آپ بھی اپنا جائزہ لیں، آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، صورتحال یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کیا، تو لوگ کیا کہیں، لوگ کیا کہیں؟ میں نے گھر میں شریعت کے ماحول میں عورتوں کو اگر با پردہ کر دیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ ہم کہتے تو ہیں کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، کہتے ہیں نا. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، خود سے بھی پوچھتا ہوں، کہ اگر اچانک بالفرض دستک ہو اور باہر آئیں تو پتہ چلے کہ آقا اپنے صحابہ کے ساتھ گھر اندر تشریف لانے کے لیے منتظر ہیں، تو کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ فوراً دروازہ کھول دیتے ہیں؟ کیا ہمارے گھر اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم کہیں گے آئیے آئیے تشریف لائیں؟ سب کچھ گھر میں وہی ہے جو آپ کو پسند ہے. میں نے بیٹی کی شادی میں, یعنی غور کیجئے نا, بیٹی کی شادی میں اگر مہندی کی رسم نہ کی تو لوگ کیا کہیں؟ میں لوگوں سے ڈر رہا ہوں, حالانکہ اللہ کہتے ہیں فلا تخشوہم واخشونی, لوگوں سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو. میں کہتا ہوں, جملے پر ذرا غور کیجئے, کہ والد صاحب فوت ہو گئے ہیں, غم میں ڈوبا ہوا ہوں, لیکن مجھے فکر لگی ہوئی ہے کہ برادری کو کھانا کھلانا ہے, اور وہ بھی مٹن زردہ پلاؤ, اگر نہ کھلایا تو لوگ کیا کہیں؟ اے جوائیں دا خیال رکھنا, یہ پلیٹ بوٹیاں زیادہ پانا کہ ناراض نہ ہو جائے. موت کا منظر, جبکہ شریعت کیا کہتی ہے, تو غم زدہ ہے, لوگوں کو چاہیے, برادری کو چاہیے کہ تیرے گھر کے افراد کے لیے کھانا اپنے گھر سے پکا کر تیرے گھر والوں کو کھلائے. یہ شریعت کہتی, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت حمزہ کی شہادت کے وقت. مگر برادری چوڑے ہو کے بیٹھی ہوئی ہے اور کہتی کہ یہ ادا پیو مر گیا, انہیں چولوں کی پلیٹ ہی نہیں کھوائی. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. او بھائی بندگان خدا, ان رسموں کو توڑو. طعام المیت یمیت القلب, میت کا کھانا دل کو مردہ کر دیتا. مولانا احمد رضا خان صاحب نے اپنے فتویٰ میں لکھا ہے کہ غنی اگر کلوں کے چنے کھاتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا. مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یبنا علیہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے کہ قبر کو پختہ بنایا جائے اور قبر پر کوئی عمارت کھڑی کی جائے, اس کو اس پر کوئی گنبد وغیرہ بنایا جائے. مگر لوگوں سے ڈر رہا ہوں کہ وہ کہیں گے کہ باپ اتنا کچھ چھوڑ گیا ہے, یہ آپ نے باپ کی قبر بھی پکی نہیں کرا سکا. باپ نے بڑے پیسے چھوڑے ہیں, یہ باپ کی قبر بھی نہیں پکی کرا سکا. ادھر اللہ فرما رہے ہیں لا تخشوہم واخشونی, اے ان سے مت ڈرو مجھ سے ڈرو. میری اور میرے رسول کی نافرمانی سے ڈرو. اچھا, میں چاہتا ہوں کہ اپنا حلیہ سنت نبوی کے مطابق بنا لوں, چہرے پر اس ہستی کی سنت داڑھی سجا لوں جس کا چہرہ انور پوری کائنات کے چہروں میں سب سے زیادہ خوبصورت, اور اس چہرے پر داڑھی چمک رہی. مگر مجھے ڈر ہے کہ داڑھی رکھ لی تو بیوی کیا کہے, لوگ کیا کہیں, ایک ایسا حلیہ بنا لیا ہے. ہاں بوڑھا ہو جاؤں گا تو رکھ لوں گا. بندہ خدا, داڑھی تو اللہ نے پہلے دن ہی رکھی ہے, ہم اس میں کدی رکھ کے نہیں کٹوانی چاہیے تھی. میں کہ بندہ خدا, رکھی تو اللہ نے پہلے دن سے ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں, کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک نمبر سودا لوگوں کو دیں, گاہک کو دھوکہ نہ دیں. مگر مارکیٹ والے یا پلازے والے, دوسرے دکاندار ان سے کہتے ہیں کہ آجی اقبال صاحب, وے آر مارکیٹ دا خراب نہ کرو, تھوڑی مہربانی ہے, باقی دے نال چلو.
یہ کیا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں خشیت الناس، لوگوں سے ڈرتے ہوئے اللہ کا حکم پورا نہیں کر رہے، یہ لوگ کیا کہیں گے اسے جان چھڑاؤ، اس لیے کہ لوگ تو آخر میں یہی کہتے ہیں بندہ چنگا سی مر گیا ہے، اگلے جان اللہ تعالیٰ نے سب کر رکھے، یہی کہتے ہیں، اس بات پر آئیں جو اللہ فرما رہے ہیں، لوگوں کے تانوں پر نہ جاؤ، لوگوں کے طنز اور مذاق پر نہ جاؤ۔ آج کی آیت میں فرمایا لا تخشوہم بخشونی، ان سے مت ڈرو مجھ سے ڈرو۔ اور خوف اور خشیت میں ایک فرق ہے، خوف مطلقاً ڈر کو کہتے ہیں، مطلقاً ڈر کو کہتے ہیں، اور خشیت کہتے ہیں کسی کے جلال اور تعظیم کا علم ہوتے ہوئے، اس کی عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کا ڈر دل میں موجود، اور یہ اللہ کے لیے۔ اگرچہ قرآن کریم میں خشیہ کا لفظ دوسرے خوف کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، لیکن اسی مفہوم میں اللہ نے سورہ مائدہ میں فرمایا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم بخشونی، آج کافر تمہارے دین کو مٹانے سے مایوس ہو گئے ہیں، لہذا ان کا ڈر دل سے نکالو مجھ سے ڈرو۔ اللہ کی ناراضی کا ڈر یہ نجات کا ذریعہ ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، فرمایا عینان لا تمسهم النار، دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ نہیں چھڑے گی، عین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑی، اس کے آنسو بہ گئے ہیں، وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، اور دوسری وہ آنکھ جو مسلمانوں کی سرحدوں پر مجاہد نے سرحدوں کا تحفظ کرتے ہوئے جاگتے ہوئے گزاری۔ یہ دو آنکھیں اللہ کو بڑی محبوب ہیں، پسند ہیں، ان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ حضرت ابو عبامہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین وعثرتین، فرمایا لوگو اللہ تعالی کو دو قطروں سے زیادہ اور دو تھکاوٹوں سے زیادہ کوئی چیز پیاری نہیں، دو قطرتیں اللہ کو بڑے محبوب ہیں اور دو تھکاوٹیں اللہ کو بڑی پیاری ہیں۔ کون فرما رہا ہے؟ زور سے کہہ دی، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین، دو قطروں سے زیادہ، وعثرتین اور دو تھکاوٹوں سے زیادہ اللہ کو کوئی چیز پیاری نہیں، یعنی دو قطرے اللہ کو بڑے پیارے ہیں اور دو تھکاوٹیں اللہ کو بڑی پیاری ہیں۔ قطرۃ من دموع فی خشیت اللہ، ایک تو وہ قطرہ جو اللہ کے ڈر سے آنکھوں سے بہ پڑے، زمین پر بعد میں پیوست ہوتا ہے، اللہ کے ہاں قبول پہلے ہو جاتا ہے۔ وہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ کچھ لوگ اللہ سبعتن، سات افراد ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، ان میں سے ایک وہ ہے مومن، ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جس نے اکیلے میں اللہ کو یاد کیا اور اس کے آنسو بہ پڑے۔ جو اللہ کو بہت پیارا ہے. وَقَطْرَةُ دَمٍ يُحْرَقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور دوسرا وہ قطرہ جو مجاہد کا اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے خون کا نکلتا ہے, وہ خون کا قطرہ زمین میں بعد میں پیوست ہوتا ہے, اس شہید کی نجات کا فیصلہ اللہ پہلے کر دے. بشرطے کہ اس پر قرض نہ ہو, چونکہ قرض اگر شہید پر بھی ہے پھر بھی جب تک وہ ادا نہیں ہوگا فیصلے نہیں ہوں. وَأَمَّا الْأَسْرَتَانِ, اور دو تھکاوٹیں اللہ کو بہت پیاری ہیں, فَأَسْرٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, ایک وہ تھکاوٹ جو اللہ کی راہ میں میدان کارزار میں مجاہد اٹھاتا ہے, وَأَسْرٌ فِي فَرِيضَةٍ مِّن فَرَائِضِ اللَّهِ, اور دوسری وہ تھکاوٹ جو اللہ کے فرائض میں سے کسی فرض کی ادائیگی میں مومن کو ہوتی. میرے بزرگوں اور دوستو, خدا را ہم اس بات سے اپنے آپ کو نکالیں کہ لوگ کیا کہیں گے, اس سے مت ڈرو. لا تخشوہم, لوگوں سے مت ڈرو, ان کے تانوں سے, ان کی طنز سے, ان کے مذاق سے مت ڈرو. وخشونی, مجھ سے ڈرو. ولیتم نعمتی علیکم, تاکہ اپنی نعمت تم پر تمام کر دوں. ولعلکم تہتدون, اور تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.